السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معشر الحاضرين، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو قصرا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. قابل احترام بزرگو اور عزیز ساتھیوں، یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہمارے زمانے حال کا ہر فرد، کیا وہ بوڑھا ہو، کیا وہ جوان، کیا وہ بچہ ہو، کیا وہ عورتیں، سبھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ اللہ نے اپنے فضل خاص سے عنایت فرمایا تھا، اور دو جہاں کے سردار مکین گنبد خضرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں اس کی قدر کرو، اس لیے کہ یہ عظیم الشان مہینہ وہ ہے جس کا پہلا دہا رحمتوں کا ہے، جس میں اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور جس کا دوسرا دہا مغفرتوں کا ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرمایا کرتے ہیں، اور جس کا تیسرا دہا عشق نار کا ہے کہ اس میں رب ذوالجلال اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے، اپنی جود و سخا سے، اپنی فضل و عطا سے اور اپنی عنایت اور مہربانی سے معاصی میں پڑے ہوئے اور اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی کو اختیار کیے ہوئے گمراہ زیب سے انسانوں کو فرمایا کہ اگر تم اب بھی آ کر اپنے رب کو منانے کے لیے اپنی جبین نیاز کو جھکاؤ گے، اللہ تمہارے حق میں جہنم سے خلاصی دیے جانے کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. یہ آخری عشرہ چل رہا ہے. خوش قسمتی ان لوگوں کی ہے جنہیں اللہ نے یہ سعادت بھی دی اور اس ماہ مبارک کا انہوں نے صحیح معنوں میں استقبال بھی کیا، اور جن کے اوقات کی قدردانی بھی کی، فضول اور واہیات میں اپنے اوقات کو صرف نہیں کیا، بہت مبارک و مسعود ہیں اور بہت مبارکباد کے لائق اور ستائش کے قابل ہیں کہ انہوں نے اپنے اوقات کی قدردانی کی اور اس ماہ مبارک کے ایک لمحے کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ کچھ وہ ہیں کہ اللہ نے ان پر بھی یہ ماہ مبارک بتوفیق عز دی آیا، لیکن غفلتوں کا شکار رہے، یا یہ کہ مادیات ہی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھا، ضروریات زندگی کے پیچھے پڑے رہے۔ اللہ عز و جل نے انہیں بھی محروم نہیں فرمایا ہے۔ کاش کہ یہ آخری چند لمحات جو ہمارے لیے بچے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ان بچے ہوئے لمحات کی ہمیں صحیح قدردانی کی توفیق مل جائے، یا جو توفیق اللہ نے دی ہے اس کے استعمال کی قوت و صلاحیت کو بروئے عمل لانے والے ہم بن جائیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو، آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ جمعہ جمعۃ الوداع کہلاتا ہے۔ ایک وہ جمعہ تھا جس میں ہم نے کہا تھا، اے ماہ مبارک، تیرا آنا ہمارے لیے خوشیوں کا ضامن ہے، ہمارے لیے انعامات کا مہینہ تھا، اور اس مہینے کی ہم قدردانی کرنے کے بجائے آج یہ کہتے ہوئے افسوس محسوس کرتے ہیں، یا ہمارے دل روتے ہیں کہ اللہ نے ایسا عظیم مہینہ دیا تھا لیکن نہ اس کے رحمتوں کی دہے کی ہم نے قدر کی، نہ مغفرتوں والے دہے کو ہم نے صحیح معنوں میں لیا، اور نہ اس چنار کے دہے میں ہم اپنے رب کو منانے کے لیے مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں۔ کیا ہی خوش قسمت دن تھا وہ کہ جب چاند نظر آیا تو مسجدیں آباد ہو گئی تھی، لیکن کیا ہوا کہ 10 دن میں قرآن سنا اور مسجدیں ویران ہونی شروع ہو گئی، اور پھر ایسا ہوا کہ کسی نے دوسرے دہے میں قرآن سنا اور مسجدیں ویران ہونی شروع ہوئی، یہاں تک کہ عشر آخر آیا جبکہ دو جہاں کے سردار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشر آخرہ میں اپنے آپ کی کمر باندھ لیتے اور مسجد میں کھڑے ہو جاتے، اپنے گھر والوں کو جگا دیتے اور کہتے کہ غافل اٹھ جاؤ اور اللہ کے لیے اللہ کی یاد میں آ جاؤ، اس لیے کہ بڑا عظیم مہینہ اللہ نے دیا ہے، اور اپنی عنایات سے اس مہینے میں اللہ اپنی بخشش کے فیصلے فرماتا ہے۔ یہ غفلتوں میں کاٹنے والے لمحات نہیں، رب الجلال کی یاد میں گزارنے والے لمحات ہیں۔ اور آقا مسجد کے اندر آ جاتے، معتکف ہو جاتے، یہاں تک کہ کوئی ایک پل، کوئی ایک لمحہ اور کوئی ایک گھڑی بھی اپنی غفلت میں نہیں گزارتے، اور اس طور پر امت کو درس دے دیا کہ امت کی مسلمانوں، تمہارے لیے تمہارے نبی کے نمونے سے بڑھ کر کون سا نمونہ ہے؟ کیا کوئی ہے تو بتائے تو صحیح کہ میرے آقا سے بھی کوئی اچھا تھا، یا دو جہاں کے سردار سے بھی کوئی عمدہ تھا؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ مہینہ اس طرح قدردانی سے گزارا جاتا ہے، وائے نہ کمی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس جیا جاتا رہا۔ یہ ماہ مبارک آج ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے، اور آج جمعۃ الوداع میں ہم کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا، آپ نے جو مہینہ دیا تھا ہم اس کو رخصت کرتے ہیں، آپ نے قدردانی کرنے کا حکم دیا تھا ہم ناقضی سے اسے بھیج دیتے ہیں کہ آپ نے دیا، آپ لے لیجئے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ گویا اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اس رب کی طرف سے ہم نے منہ پھیرا ہے جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کا کرنے والا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اگر بندوں نے رات کی کسی پہر میں اٹھ کے کہا ہوتا، کاش کہ کوئی بندے مومن اللہ سے یوں کہہ دیتا کہ مولا، میں تیری درگاہ میں اور تیری بارگاہ میں سائل ہوں اپنی مغفرت کا، تو رب الجلال اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا۔ جیسا کہ روایات حدیث میں آیا ہے، فرمایا کہ ہل من مستغفر فاستغفر لہ، ارے رمضان کی مبارک ساعتوں کو اندازہ لگاؤ کہ کتنا قیمتی بنایا۔ ایک یہ ہے کہ سال بھر میں ایک گھڑی رکھی جس کا نام بوقت تہجد ہے، کہ آدمی پر اللہ عز و جل کی عنایات کھلتے ہیں۔ جب آدمی تنہائی میں اپنے مولا سے ملاقات کرتا ہے اور شرف باریابی حاصل کرتا ہے، تو اللہ پوچھتا ہے کہ بندے بتا، تجھے کسی چیز کی حاجت ہے تو میں تیری حاجت کو پوری کروں، اور اے بندے بتا کہ تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں تیری ضرورت کو پوری کروں۔ اے بندہ، اگر تم مغفرت کا طلبگار ہے تو ندا تو لگا، تیرا رب تجھے معاف کرنے کو تیار ہے۔ سال بھر میں تہجد کے وقت میں آسمان اول سے ندائیں لگائی جاتی ہیں لیکن رمضان المبارک میں ہر لمحہ، ہر پل، ہر من اور ہر سیکنڈ میں اللہ رب العزت کی جانب سے ندائیں لگ رہی ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ ہم اس کے سوالوں کو پورا کر دیں، ہے کوئی روزیوں کا طلبگار کہ ہم اسے حلال روزیاں میسر کر دیں، ہے کوئی مغفرتوں کا طلبگار کہ ہم اس کو معاف فرما دیں، ہے کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا کہ آج ہم اسے خلاصی کا پروانہ دے دیں۔ لیکن افسوس ہماری زندگیوں پر ہے کہ اس نداؤں کو سنتے رہے، کبھی مؤذنین کے اذانوں کے واسطے سے، کبھی ائمہ کی قراءت کے واسطے سے، کبھی حفاظ کی تراویح کے انداز لحن سے، کبھی خطبہ اور واعظین کی زبانوں سے، کبھی الفاظ قرآن کی روشنی میں، کبھی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کبھی سیرت کے احوال سے، کبھی تاریخ کے واقعات سے، لیکن افسوس کہ ہمارے دلوں نے عبرت نہ حاصل کی۔ یہ دل تو پتھر ہوئے ایسے پڑے ہیں جیسے قوم عاد کے دل پتھر ہو پڑے تھے، جیسے قوم ثمود کے دل پتھر ہو پڑے تھے، اور جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم نے یہ کام نہیں کرنا اس لیے کہ تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کی طرف آئیں، تو ہمارے لیے کیا ملے گا؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی طرف آئیں گے تو ہمیں کیا ملے گا۔ میرے دوستو، قرآن مجید کے ایک ایک آیت مبارکہ کو پڑھنا اور بغور پڑھنا، یہ مبارک مہینہ اسی لیے دیا گیا تھا کہ ہم اس مبارک مہینے میں اس مبارک کلام الہی کو پڑھتے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے اور اس کی آیات پر تدبر کرتے، تفکر کرتے، اور ان کی نشانیوں سے اپنے لیے آخرت کی راہیں ہموار کرتے، اور یہ سوچتے اور یہ کوشش کرتے کہ اللہ نے یہ مبارک کلام ہمیں کیوں دیا ہے۔ لیکن یہ رمضان تو گزر گیا، اب پتہ نہیں کہ آئندہ رمضان المبارک پھر ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ سوچو تو صحیح کہ کتنے ہم سے پہلے گزرے، گزشتہ ہمارے ساتھ انہوں نے تحریر کھائی تھی، گزشتہ ہمارے ساتھ افطار پارٹیوں میں رہے تھے، لیکن آج وہ نہیں ہیں تو کس وجہ سے نہیں ہیں؟ کہ مر کے ایک دن مر جانا ہے اور رب کے حضوری میں چلے جانا ہے۔ اس دنیا میں کس کو ہمیشہ رہ پانا ہے؟ یہاں تو عارضی زندگی ہے، وقتی ہے، جزوی ہے، آج ہم کل آپ، کل آپ، آج ہم کوئی معنی لے لیں، لیکن ایک کے پیچھے ایک ہر فرد کو جانا ہے۔ تو میرے دوست، قرآن یہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آیا تو اس کی قدردانی کرو، لیکن افسوس کہ یہ مہینہ ہم سے چھوٹ گیا، بتانے کہ اس کی ہم سے قدردانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اب کیا بتائیں اپنے اکابر کا رمضان کیسے ہوا کرتا تھا۔ سیدنا عمر ابن عبد العزیز، جن کو عمر ثانی سے بھی یاد کیا جاتا ہے، لکھا ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں آئیں، چاند دیکھ لیا تو اپنے حجرے کو بند کر لیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے، یہاں تک کہ روتے 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 رات بتا دی۔ پھر فجر کی نماز کے لیے مسجد کو آئے، کیونکہ فرض نماز جماعت سے پڑھنا تو فرض ہے، عید ہونے کی وجہ سے معاف نہیں ہو جاتی۔ نماز فجر کی امامت فرمائی، واپس اپنے مکان چلے گئے، جبکہ معمول رسول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، یہاں تک کہ عیدگاہ جانے کا وقت ہو جاتا، آپ پھر عیدگاہ تشریف لے جاتے اور وہاں آپ نماز عید کے دوگانہ ادا فرماتے۔ فرمایا کہ عمر ابن عبدالعزیز اٹھ کر مکان چلے گئے، دوبارہ اپنے حجرے کو بند کر لیا اور پھر مصلے پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کو منانے کے لیے کہنے لگے کہ مولا تو نے وہ مبارک سا حاصل دی تھی، لیکن عمر ابن عبدالعزیز نے اس ماہ کی قدر نہیں کی۔ تو میرے دوستو، وہ شخص جس کو خلیفہ ثانی کہا گیا، جس کو خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز، خلیفہ عمر فاروق سے تشبیہ دی گئی، عمر ثانی اس کو کہا گیا، کہتے ہیں کہ ان کے دور خلافت میں عدل و انصاف کا وہ جھنڈا گاڑا گیا تھا، تاریخ میں نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک بکری اور ایک بھیڑیا ایک ہی پانی کے کنویں سے، پانی سے سیراب ہوتے تھے، بھیڑیے کو مجال نہیں تھی کہ بکری کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا۔ ایسی عدل و انصاف کی حکمرانی کرنے والے خلیفہ وقت اپنے حجرے کو بند کر کے کہتا ہے کہ اللہ ہم نے اس ماہ مبارک کی قدر نہیں کی، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اس ماہ مبارک کی وہ قدردانی کی ہے جیسے قدردانی کرنا حق تھا۔ یا یہ کہ جیسے ہمارے رب کا حق تھا وہ عبادتیں ہم نے کی ہیں، یا یہ کہ جیسے میرے آقا دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بتلایا تھا کہ اس ماہ میں ہمیں کیسا رہنا ہے، کیا ہم نے اس طرز اسلوب کا اختیار کیا کہ ہمارا رمضان بھی مبارک رمضان ہوتا، اس کے عشر رحمت میں ہمیں رحمتیں ملتی، اس کے عشر مغفرت میں ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے ہوتے، اور اس کے عشر عشق نار میں ہمارے لیے بھی جہنم سے خلاصی کے پروانے مل جاتے، لیکن ہم نے پتہ نہیں ہمارا وقت کیسے گزرا۔ تو میرے دوست، یہ قیمتی لمحات ہیں، اب بھی موقع ہے، دو چار دن سے ہی، لیکن رب کی عنایتیں ابھی باقی ہیں، اگر اب بھی نہ پلٹو گے تو پھر کب پلٹو گے؟ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی آدمی بننا چاہے تو بن سکتا ہے، لیکن اگر کوئی رمضان ہی میں بگڑ جائے تو قسم رب ذوالجلال کی پھر وہ کبھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ رمضان آتا ہے لوگوں کو بنانے کے لیے، ان کے اندرون کی اصلاح کے لیے، ان کے بیرون کی اصلاح کے لیے، ان کی جسمانی پاکیزگیوں کے لیے، ان کی روحانی لطافتوں کے لیے، ان کے اموال کی پاکیزگیوں کے لیے۔ اور جب یہ ماہ مبارک آیا تو کچھ بندے وہ ہیں جو اپنی آخرت کی تیاری میں، جیسا کہ قرآن مجید نے اشارہ دیا اور جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اور روایات میں آیا ہے، اس کو ملحوظ نظر رکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ماہ مبارک کی صحیح قدردانی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات کی پابندی کی اور قدردانی کی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ اس میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، مثلاً یہ کہ وہی نعمتیں اب تک ہم استعمال کرتے رہے، اللہ نے مال دیا، زکاتیں ادا کرنا ہے، کچھ اچھے ہیں زکاتیں ادا کرتے ہیں، کچھ اچھے ہیں کہتے ہیں کہ اب تک زکات دی مال کم ہوتا رہا، کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی۔ یہ عالم یا مواعظ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ میں ایک کو دس دیں گے، اس واسطے ہم صدقہ دیتے رہے، خیرات کرتے رہے، زکاتیں نکالتے رہے، لیکن مال تو بڑھ ہی نہیں رہا ہے، تو پھر یہ ہم دیں کیوں اور ہم رکھ لیں؟ کبھی کبھی رمضان میں نفس اس کے دل میں یہ بات ڈالے تو پھر یاد رکھے کہ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں سدھر سکتا۔ ایک لفظ میں نے کہا کہ جو رمضان میں سدھرنا چاہے، رمضان عظیم لمحات ہے جس میں جسمانی، روحانی اور کثافتوں کو نکال کر اللہ لطافتوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس میں کچھ وہ ہیں اپنی پچھلی زندگی سے بدل کر، نافرمانیوں کی زندگی سے نکل کر ہدایت والی زندگی پر آ جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اسی ماہ مبارک میں اپنی زندگیوں کو گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوا غفلتوں کا شکار ہو گئے، بلکہ اسی مہینے میں انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ سے ہم کوئی نیکی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں روزے رکھے، کیا ملا؟ اور رمضان میں ہم نے زکاتیں دی، کیا ملا؟ رمضان میں ہم نے صدقہ و خیرات کیا، کیا ملا؟ رمضان میں ہم نے افطاری کرائی، کیا ملا؟ رمضان میں ہم سحر کو اٹھے، کیا ملا؟ ارے وہ ملا جو تجھے نہیں دکھا، بس اتنا فرق ہے۔ دیکھنے کی نگاہ چاہیے کہ کس کو کیا ملا، کس کو کیا نہ ملا۔ مانگنے والے کی اگر مانگ میں درد ہو اور اس کے اندر تڑپ ہو اور اس کے اندر جدوجہد کرنے کی اور کوشش کرنے کی طاقت ہو اور وہ اپنے رب کو منائے، تو رب دیتا ضرور ہے، لیکن دینے کے انداز نرالے ہوتے ہیں، کبھی وہ چھپا کے دیتا ہے، کبھی وہ دکھا کے دیتا ہے۔ جب چھپا کے دینے پر آئیں تو پتہ نہیں چلتا کس راستے سے، کس زاویے سے، کس مقام سے، کس مکان سے، کہاں سے وہ دیتا ہے، کس طور پر دیتا ہے، کس ذریعے سے دیتا ہے، کس طریقے سے دیتا ہے، اس کے دینے کی کسی کو کان خبر نہیں ہوتی۔ لیکن جب نہ دینے پر آئے تو پھر اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہے کوئی مجال تو چھین کے دکھائے اللہ سے؟ کوئی ہے ایسا جو آسمانوں پر اپنی نظر اٹھا کے دیکھے اور اس کی قدرتوں کے مشاہدات کرے اور دیکھے کیا اس قوت والے سے لڑنے کی اس میں طاقت ہے، یا اس کا مقابلہ کرنے کی اس میں استعداد ہے؟ میرے دوست، کو کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اللہ نے خود فرما دیا، ایسی بہت ساری قومیں آئیں جنہیں اپنی قوتوں پہ ناز تھا، جنہیں اپنی طاقتوں پہ فخر تھا، جنہیں اپنے مال و متاع پہ غرور تھا، جنہیں اپنی انانیت پر تکبر تھا، اور ان کی انا انہیں لے ڈوبی، ان کا مال انہیں لے ڈوبا، ان کی زبان جس پر وہ بھروسہ کرتے تھے، وہ طاقتیں نیست و نابود ہو کر رہ گئیں جب رب ذوالجلال کی پکڑ آ گئی۔ تو میرے دوست، جب قومیں جن کو فرمایا من اشد منا قوا، ان سے بڑا طاقتور بھی رب نے کسی کو پیدا کیا ہے؟ قومعاد سے بڑھ کر طاقتور اللہ نے کسی کو نہیں پیدا کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری نافرمانی کی تو ہواؤں میں تنکوں کی طرح ہم نے اڑا دیا، جیسے تن کے ہواؤں میں اڑتے ہیں ہم نے قوم عاد کو ہواؤں میں اڑا دیا۔ یاد کرو اس لمحے کو جب رب ذوالجلال کے امر سے ہوائیں چلی تو ملائکہ کے ہاتھوں سے ہوائیں پھسل جاتی تھی، وہ پکڑنا چاہتے تھے پکڑ نہیں پاتے تھے، وہ تھامنا چاہتے تھے تھام نہیں سکتے تھے۔ جب ملائکہ ہواؤں کو نہیں تھام سکے اور اللہ کے امر سے جب ہوائیں چلی اور قوم عاد جنہیں اپنی قوتوں پر زعم و ناز تھا اور غرور و تکبر تھا اور اس انانیت کا شکار تھے، اللہ نے ہوا میں ذروں کی طرح اڑا کے اور پتنگوں کی طرح بکھیر کے بتلایا کہ ہم قوتوں والوں کو پکڑنا چاہیں تو ہم سے مقابلہ کرنے والوں کی قوتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور وہ اپنی قوت پہ ناز نہ کیا کرے بلکہ اپنے رب کی عطا پر نظر ہو اور اللہ کی مغفرتوں کی طرف توجہ ہو۔ اور یاد رکھو کہ اگر اس مہینے میں بھی یہ احساس دل میں جاگزی نہ ہوا تو پھر کب ہوگا؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ ہمارے دشمن مقبل کر دیے گئے، یعنی اللہ نے شیاطین کو بند کر دیا۔ اگر آج ہم نے اپنے دل میں تہیہ کیا اور ارادہ کیا کہ ہم اپنے نفسوں کو ظلم کرنے سے بچائیں گے، اپنے آپ کو ہلاکت کے راستوں سے روک لیں گے، تو ہم سے بڑا قیمتی کوئی نہیں۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈالا اور اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو پھر وہ وقت یاد کرو۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے آدمی کی زبان سے لفظ نکلتا ہے وَأَنفِقُوا فِي اے اللہ مجھے ایسا لمحہ دے، جب موت سر پر آ جائے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا موقع دے کہ میں دنیا میں چلا جاؤں۔ پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیوں جانا چاہتا ہے، کہے گا کہ یہ جو قیمتی لمحات چھوٹ گئے اب میں نہیں چھوڑوں گا، اب یہ جو میں مال چھپا کے رکھتا تھا اب وہ چھپا کے نہیں رکھوں گا۔ کرے گا کیا؟ میں جتنا وقت ملے گا تیری عبادت میں گزاروں گا، جو لمحہ ملے گا تیری رضا کے کام میں لگاؤں گا، جو مال ملے گا تیری راہ میں خیرات کر دوں گا، صدقہ کر دوں گا اور تیرے یعنی کاموں میں لگا دوں گا، اور جو زندگی بچی ہے وہ تیری فرما برداری میں گزاروں گا۔ لیکن اس وقت تو ایسا موقع ہوگا کہ وہاں سے پلٹ کے آنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی۔ یاد کرو اس لمحے کو کہ موسیٰ سے قارون نے کہا تھا کہ مجھے معاف کر دے موسیٰ، رب ذوالجلال نے جب پوچھا تھا کہ موسیٰ اس نے کتنی مرتبہ تم سے معافی مانگی، کہا کہ تین یا چار مرتبہ، اللہ عز و جل نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھ سے کہتا کہ اللہ معاف کر دے میں اٹھا کر اسے زمین پر کھڑا کر دیتا۔ تو یہ اللہ جو پچھلی قوموں پر، جبکہ قرآن کہتا ہے جگہ جگہ کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، انہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، انہوں نے اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، انہوں نے اپنی موت کا انکار کیا، یا موت کا نہیں تو رقیع قیامت کا انکار کیا، انہوں نے حساب کا انکار کیا، انہوں نے جہنم کا انکار کیا، انہوں نے جنت کا انکار کیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، اور وہ قوتوں والے بھی تھے، قدرتوں والے بھی تھے، طاقتوں والے بھی تھے، لیکن ایک قوم ایسی آئے گی، اسی قوم سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ قوم ایسی ہوگی کہ ادھر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل میں یہ تمنا کرے گی کہ اے اللہ تو میرا رازدار ہے، میرا راز میں تیرے سامنے رکھتا ہوں، رات کی تاریکی تھی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، لیکن اب دل کا اجالا تو ہے لیکن میں لوگوں سے پرے ہوں، میرے دل کی اندھیریوں میں تیری ذات کے سوا کوئی نہیں اور تیری اعلیٰ صفات کے سوا کسی اور تجلی کا مرکز میرا دل نہیں۔ اب میں اسی دل سے یہ تمنا کرتا ہوں کہ میری اس لغزش کو معاف فرما دے۔ اس کے دل سے یہ لفظ نکلتا ہے، رب ذوالجلال اس کی مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ عنایتیں پہلے قوموں کو نہیں ملی، پوچھا جاتا تھا اور سزائیں دی جاتی تھیں، تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا تھا، وہ ان کے لیے کفارے بنائے جاتے تھے، وہ ان کے لیے فدیے بنائے جاتے تھے تاکہ ان کی سزا دنیا میں دی جائے اور انہیں پاک کیا جائے۔ اس امت مرحومہ پر اللہ کا رحم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اسے سزا نہیں دی جائے گی، توبہ کرے گا معاف کر دیں گے، گناہ کر کے آئے گا لیکن توبہ کرے گا معاف کر دیں گے۔ اتنے احسانات کیے، پھر بھی بس نہ ہوا. دو جہاں کے سردار نے کہا, اے اللہ میری امت کی عمر بہت تھوڑی ہے, اس تھوڑی عمر میں یہ کیا کرے گی؟ وہ ہزاروں سالوں کی عبادتوں کو لے کے آئیں گے اور میری امت 60 اور 70 سال کی عبادت کو لائے گی. موازنہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے 1000 سال اور 60 سال کے درمیان میں 8% کا فرق بن جاتا ہے, تو بھلا میری امت کیسے فلاح پائے گی؟ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ رمضان کی مبارک ساعتیں نہیں دی, کیا قدر کی قدردانی کا موقع نہیں دیا, کیا برات کی عظیم رات نہیں دی, فرمایا کہ جمعہ کا مبارک دن نہیں دیا, جمعہ کی مبارک ساعتیں بھی مبارک ہیں, رمضان کا مبارک مہینہ بھی مبارک ہے, اور قدر کی تلاش کرنے والے معتکفین بھی مبارک ہیں, اور قدر کی رات بھی مبارک ہے, برات کی مبارک رات بھی گزر چکی. مگر میرے دوستو آج ایک خصوصیت یہ ہے, اللہ عز و جل نے دو تو خاص یقینی کہی جا سکتی ہیں, تیسرا یقینی نہیں ہے لیکن امید قوی ہے. دو تو خاص یقینی ہیں, تیسرے پر امید ہے. اس فضیلت والا دن آج ہے, وہ جو فضیلتوں والا دن ہے وہ آج کا دن. پہلی فضیلت, اللہ نے اس امت کو جمعہ کا دن دیا, بڑا مبارک اور مسعود دن, مبارک اور مسعود دن, اور فرمایا کہ جمعہ کی مبارک ساعتوں میں اللہ عز و جل اپنے بندے کی التجاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. پہلی روایت. ایک دوسری روایت, رمضان المبارک کا مہینہ مبارک ہے اور اس کے اندر فرمایا کہ عظیم الشان انعامات کا اعلان ہوا کرتا ہے, تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے, یہ دوسرا انعام. پھر تیسرا انعام, جمعہ اور رمضان المبارک بیک وقت مل چکے ہیں, یعنی رمضان میں جمعہ کا دن, رمضان کے مہینے میں جمعہ کا دن انتہائی عظیم اور انتہائی قیمتی, اور وہ آخری ہے, پھر نہیں ملے گا. پتہ نہیں آئندہ سال توفیق ہوگی یا نہیں ہوگی, کتنوں کو گزشتہ ہوئی تھی اس مرتبہ نہیں ہوئی, آئندہ والوں میں ہمارا نام ہے یا نہیں ہے, اس برات میں پتہ نہیں کتنوں کے بچے رب ذوالجلال نے جھڑا دیے اور کتنوں کو اسرائیل کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ اسرائیل اس سال انہیں ہمارے پاس پہنچا دینا ہے. اس میں کچھ وہ ہیں جنہیں جنت کے باغ میں لے جانا ہے, اس میں کچھ وہ ہیں جنہیں جہنم کی طرف ہنکا دینا ہے, لیکن اسرائیل کو یہ بھی بتایا گیا ہوگا کہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو آئندہ اس ماہ کو پائیں گے, جو آئندہ اس ماہ کو نہ پائیں گے. پتہ نہیں کہ میں تمہارے سامنے ہوں یا نہ ہوں, پتہ نہیں کہ آپ میں سے کوئی ہمارے سامنے ہو یا نہ ہو. غفلت کا شکار ہونے کے بجائے اس وقت کو رب ذوالجلال کی یاد میں گزارنا اور ان دو مبارک گھڑیوں کا ایک ساتھ میں جمع ہو جانا, یہ انتہائی قیمتی ہے, اور اس امید کے ساتھ کہ اس میں تو آج ہمارا مولا ہمیں دے گا. اس طرح رب کو منانے کے لیے عہد کرو کہ آج کا ابھی یہی وقت ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جب تک کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے, یعنی فیصلے کرنے والا دن. اور یہ فیصلے اگر آج نہیں ہوئے تو پھر کبھی نہیں ہو سکتے, اور اگر آج ہو گئے کہ یہ فیصلے قیمتی ہیں اور ان کو اٹھا اٹھا کے رکھنا ہے اور ان کو سنبھال کر لے جانا ہے, اگر یہ فیصلے بر وقت ہیں تو بہت عمدہ ہیں, اگر بے وقت ہیں تو بے حیثیت ہیں. اس لیے کہ آدمی کے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ بھائی ایک عمر ہے اور جو شباب کی بلندیاں ہیں, اور آدمی اس میں تمبوس کا شکار ہو جاتا ہے, نتیجے کے اعتبار سے خواہشات غلبہ پا جاتی ہیں. میرے دوست رب ذوالجلال کی مہربانی تو دیکھو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امت کے نوجوانوں تمہاری جوانی کی عبادت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک یہ ہے کہ جذبات کی تسکین کے لیے اس کے اندر اللہ نے جو فطرت رکھی ہے وہ عوج پر ہوتی ہے, شہوانیاں اور نفسانی خواہشات بلندیوں پر ہوتے ہیں, شیطان ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوتا ہے, نفس ان کے پیچھے اپنے مکاریوں کا جال بچھایا ہوا ہوتا ہے. یہ وہ لمحہ ہے کہ ممکن ہے نوجوان اور امت محمدیہ کا وہ فرد بشر بہت جائیں, لغزش کا شکار ہو جائیں, گمراہی کی طرف اپنا قدم ڈال دے, زنا کا شکار ہو, فحش کا شکار ہو, یا ایک حلال طریقے سے پاکیزہ بیویوں کو اختیار کرے. ممکن ہے کہ اس کے اندر مال و متاع کی عرص و طمع دل میں آ جائے اور اس کے جمع کرنے میں اپنے قیمتی لمحات کو ضائع کرے. لیکن وہ نوجوان جو یہ ارادہ کرے, اے اللہ تو نے مجھے جو قوت دی ہے وہ قوت کو میں استعمال کرتا ہوں کہ میری آخرت بن جائے, میرا مولا تو راضی ہو جائے, میرے نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر باندھ کے دکھایا تھا, میں اپنی جوانی کی طاقت کو اس طور پر استعمال کرتا ہوں کہ میں مسجدوں میں کھڑا ہو جاؤں گا یا اپنے گھروں میں بند کمروں میں اپنے رب کو منانے کی جد و جہد کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان اپنی نوجوانی میں جو عبادت کرتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ خواہشات اس کے پاس ہیں. اپنے خواہشات کو دبانا اور اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنا اور اس کے بعد اللہ کے حضوری میں کھڑا ہو جانا, وہ قوت جس کا استعمال غلط ہو سکتا تھا غلط کرنے کے بجائے صحیح رخ پر لایا اور عبادات میں لگایا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا اور اس کی عبادت کو مکرم اور محترم بنایا گیا. نوجوانوں کے لیے تو ایک بشارت اور بوڑھوں کے لیے ایک انعام, لیکن شرط یہ ہے کہ اب بھی غفلتوں سے نکلنے کا ایک موقع ہے, غنیمت جان لینا. اللہ رب العزت نے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور میرے آقا نے امت محمدیہ کے افراد کو جمع کر کے مخاطب فرمایا کہ اے لوگو, تم میں وہ شخص کون ہے جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے؟ تو دیکھ کے مسکرایا اور ارشاد فرمایا کہ بہت خوش قسمت ہو کہ اگر رب کے آگے اپنا دامن پھیلاتے ہو تو خالی نہیں لوٹائے جاتے. بہت خوش قسمت ہیں وہ افراد جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہوں اور وہ اللہ کے آگے اپنا ہاتھ پھیلائیں اور کہیں کہ مولا تو نے عزت دی تھی, میں نے بدعملیوں سے ذلت کو اپنے آپ کے لیے اپنے آپ پر مسلط کیا, مولا تو نے طاقت دی تھی, میں نے پتہ نہیں کس طرح اپنی طاقت کو استعمال کیا, لیکن اب بھی قبل از موت میرے پاس ایک خیال آیا ہے, وہ خیال یہ ہے کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے. وہ بوڑھا اپنی نعیب کی آواز میں, اپنی نزار آواز میں اور اپنی ضعف کی بابت اور اپنی توجہ کو بتاتا ہے کہ میں کمزور ہو گیا, مجھے دکھائی نہیں دیتا اور پھر اتنا کمزور ہو گیا میرا کوئی خادم نہیں کہ خدمت کا حق ادا کرے. اے اللہ, میں نے زندگی تو جیسی گزارنی تھی گزارنی, لیکن آج تجھ سے سوال کرتا ہوں عاجزی کی حالت میں, بے کسی اور مجبوری کی حالت میں آج تو مجھے معاف فرما دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کو حیا آتی ہے اس بوڑھے کے ہاتھ گرنے سے پہلے اس کی دعا کو نہ قبول کرنے پر. یعنی اللہ شرماتے ہیں کہ ارے اس بوڑھے نے مانگا, ایک ضعیف نے مانگا, ایک کمزور نے مانگا, ایک بے کس نے مانگا, ایک لاچار نے مانگا, ایک بے بس نے مانگا, ایک بے سہارا نے مانگا, میں قوتوں والا, میں قدرتوں والا, میں کمالات والا, میں ارض و سما کا مالک, میں ارض و سما کا خالق, میں زمین و آسمان کا بنانے والا, اس کو ایک نظام میں جکڑ کے چلانے والا, میں وہ جو دل زندگیوں پر قادر, میں وہ جو موت پر قادر کہ موت دے دوں تو چاہوں تو موت دے دوں اور حیات دینا چاہوں تو حیات دے دوں. ارے ایک کمزور نے اس سلطان معظم سے مانگا ہے, بھلا وہ سلطان ایک کمزور کی اس چھوٹی التجا کو نہ قبول کرے تو کیا کرے گا؟ اللہ عز و جل اتنا مہربان ہے. میرے دوستوں, بالخصوص میرے بزرگوں, آپ سے درخواست ہے, عاجزانہ مؤدبانہ ملتمسانہ میری اس درخواست پر غور کرنا, اس امت کے حال پر اپنے ہاتھ کو پھیلا لو اور رب عز و جلال کے آگے اس دامن کو پھیلا کے کہو کہ اللہ ہمارے نوجوان بکھر گئے, ان کی طاقتیں منتشر ہو گئیں, ہمارے بڑے سرپرستی کے قابل نہیں رہے, ہمارے اندر ضعف آیا, قوتوں کی کمی ہو گئی, صلاحیتیں معدوم ہو گئیں, ربا آج ہماری امت پر, اس امت محمدیہ پر رحم فرما دے. تم بوڑھوں کی دعاؤں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. ممکن ہے اس میں کوئی پھر امام اعظم پیدا ہو, ممکن ہے اس میں کوئی شہید کربلا کا جانشین پیدا ہو, ممکن ہے اس میں سید الشہداء کا کوئی ہمنوا پیدا ہو اور دوبارہ امت پر وہ اقتدار آئے, وہ قوت آئے, وہ غلبہ آئے, یہ امت ذلت اور رسوائی کے گڑھوں سے نکل کر عزت کے اس مقام پر پہنچے جس مقام پر اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو پہنچایا تھا. کب ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ نوجوان عبادت کو کھڑا ہو, یا پھر یہ بوڑھے ہمارے حق میں دعا کریں کہ مولا ہمارے نوجوانوں کو گمراہی سے بچا لیں. کہتے ہیں کہ اس سے بھی کمزور ایک سن پہ نازک اللہ نے پیدا فرمائی, ایک ایسی ذات
قوت کے اعتبار سے کم عقل، اور ہاتھوں اور پیروں کے قوا کے اعتبار سے جس کو قوا جسمانیہ کہا جاتا ہے اس اعتبار سے بھی کمزور، یعنی اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا، عورت کو کمزور بنایا، اور پھر اس رمضان کے مہینے میں وہ عورتیں اپنے گھروں میں ایک جگہ متعین کر کر معتکف ہو جائیں اور کہیں کہ اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کا شہ سوار بنا دے، اور ہمارے بوڑھوں کو صحیح رہنما بنا دے، اور ہمارے بچوں کو یعنی ستارہ بنا دے جو دین کی جگمگاہٹ کو کائنات میں روشن کر کے دکھا دے۔ تو اللہ ان عورتوں کی دعاؤں کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ تین روایتیں میں نے مختلف ابواب سے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آج کے دن کو غنیمت جان کر اور ان لمحوں کو غنیمت اور اس فرصت کے اوقات کو فرصت کی نہ سمجھتے ہوئے عبادت کے سمجھ کر ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، جو آیتیں میں نے قرآن مجید کی خطبہ مسنونہ میں پڑھی تھی، یہ در حقیقت اس کی تمہید ہے۔ ابھی تو میں نے گفتگو کا آغاز نہیں کیا، یہ تو تمہید ہے تاکہ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آئے۔ اب اس کے لیے وقت نہیں ہے، تو سبھی لوگ مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ آج بھی گزشتہ جمعہ کی طرح تاخیر کریں گے۔ تو میرے دوستو، آج خطبہ جمعہ بھی ہے اور جمعۃ الوداع بھی ہے، اگر کچھ تاخیر ہو جائے تو معذور سمجھ لیں، لیکن جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ وہ آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی کی ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ دنیا کی اس زندگی کے مال و متاع پر گھمنڈ نہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں غفلتوں میں نہ ڈال دے۔ اب میرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو آدمی کی جد و جہد ہے، دن بھر کی محنت ہے، خون پسینہ ایک کرنا ہے، اور اس محنت کے بلبوتے پر یا یہ کہ اس کے صلے میں جو چیز اس کو مل جایا کرتی ہے، وہ کیوں وہ حاصل کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے، یا خود اپنی ذات کے لیے، یا اپنی آل اولاد کے لیے، یا خود اپنی ذات کے لیے، یا اپنی آل اولاد کے لیے۔ اگر کوئی اور اس سے ہٹ کر بولے گا تو رشتے ناتوں سے ہٹ کر کوئی اور نام مجھے بتا کے تو دکھائے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا بھائی میں کسی اور کے لیے کر رہا ہوں، ہر ایک کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جو میں نے کمایا وہ میرا، اور میں اس پر جیسا چاہے تصرف کروں۔ میرے دوست، جیسا چاہے تصرف کرنے کا آپ کو بے شک اختیار، لیکن اللہ عز و جل نے آپ کے سامنے ایک سبیل رکھی ہے، ایک راستہ رکھا ہے۔ اگر تمہاری اولاد کی محبت غالب آئے تو تم وہ مال اپنی اولاد پہ خرچ کرو، اور اگر تمہارے رب کی یاد تم پر غالب آئے تو رب کے بتائے ہوئے طریقے پر اس مال کو خرچ کرو۔ اور رب نے بتایا ہے اس میں اولاد پر خرچ کرنا بھی عبادت ہے، لیکن اولاد سے ہٹ کر کچھ اور جگہیں بھی ہیں جن پر خرچ کرنا عبادت ہے، اور وہ صدقہ آدمی صدقہ سمجھتا ہے، لیکن وہ کتنی قیمتی ہوتی ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ فرمایا، دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ترغیب دیا کرتے تو صحابہ کے اندر بڑا عجیب جذبہ ہوا کرتا۔ اللہ کرم ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھ سلامت ہیں، اور قدرت اور کمالات کا دینے والا اور قوتوں کا دینے والا ہمیں پیروں کو صحیح و سالم عطا فرمایا ہے، چل پھر سکتے ہیں، علم عطا فرمایا ہے، استعمال کر سکتے ہیں، فہم و فراست دی ہے، تجارت میں مال منفعت کو جمع کر سکتے ہیں۔ میرے دوست، جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے تین مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ میری زندگی بن جائے، ایک مقصد یہ ہے کہ میری آخرت بن جائے، ایک مقصد یہ ہے کہ میری دنیا کی زندگی بھی بن جائے، آخرت کی زندگی بھی بن جائے۔ آپ کو چاہے دنیا کی زندگی اگر آپ اختیار کرنا چاہیں، اللہ نے فرمایا ہے من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اگر تم چاہتے ہو دنیا میں تمہیں دے دیا جائے، جتنا چاہو لے لو، رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اگر ایمان والوں کے ایمان سے پھر جانے کا ڈر نہ ہوتا تو ہم نہ ماننے والوں کو اور نہ شکروں کو اتنا دیتے کہ ان کے چھتیں اور ان کے گھروں کے چھت پر چڑھنے کے زینے یعنی سیڑھیاں، ان کے وہ تخت جس پر وہ بیٹھتے ہیں، یا وہ گھر کے دروازوں کی چوکھٹیں سونے اور چاندی کی بنا دی جاتی، اور وہ جو خوشنمائی کے لیے بنائے جاتے ہیں اس پر ہیرے اور جواہرات مرصع کر دیے جاتے ہیں، اتنا اللہ دیتا۔ اگر کوئی مسلمان بھی ہے اور کہے کہ اللہ مجھے دنیا دے دے، تو اللہ کے خزانے میں ایک رتی کی کمی نہیں آئے گی، اللہ دے دے گا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں۔ فرمایا من کان یرید حرث الدنیا، جس کو دنیا کی طلب ہے دنیا ملے گی، آخرت کچھ نہیں ملے گی۔ فرمایا ومن کان حرث العاقرہ، جس کو آخرت کی حرص ہوگی، اللہ دنیا اس پر تنگ رکھیں گے، ضرورت کی دیں گے کہ زندگی گزرتی رہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے بے پناہ اجر ہوگا۔ لیکن اس امت پر رحم کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کچھ وہ ہیں یہ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی دے دے، وہ فی الآخرت حسنا، اور آخرت بھی اچھی دے دے، جب تو دینے پہ آئے تو تجھ سے پوچھنے والا کون ہے، وقنا عذاب النار، اور اگر تو عذاب سے بچانے پر آئے تو کون ہے جو ہمیں عذاب میں ڈھکیل دے۔ تو کچھ وہ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں اور دنیا ہی تک کے لیے چاہتے ہیں، اللہ انہیں دنیا دے دے گا لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کچھ وہ ہیں جو آخرت کے لیے مانگیں گے، دنیا کا کچھ نہیں مانگیں گے، انہیں دنیا میں نہیں دیا جائے گا، آخرت میں بھرپور دے دیا جائے گا۔ کچھ وہ ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال بھی کرتے ہیں، اور آخرت بھی مانگتے ہیں اور اس کا صحیح مطلب بناتے ہیں، اللہ عز و جل انہیں دنیا اور آخرت میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کرو کہ وہ اپنے رب سے ہم کلامی کے صرف حاصل کرنے کو حضور پہ جا رہے تھے، ایک بوڑھے اور نحیف اور لاچار اور کمزور بے بس شخص کو دیکھا کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں حضرت موسیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کہا موسیٰ میرا تجھ سے کوئی سوال نہیں، میں تجھ سے کچھ نہیں مانتا، بس تجھے اللہ کا رسول مانتا ہوں، اتنا کر دینا کہ جب اپنے رب سے کلام کرے تو اس بوڑھے کو یاد کر کے کہنا کہ میری امت کا ایک بوڑھا ہے جس کے لیے کمانے کی قدرت نہیں اور کوئی ذریعہ ثانی نہیں کہ اس کی روزی کا انتظام ہو، میری جتنی عمر کی روزی ہے ایک وقت میں مجھے دے دے، میں اس کے بعد پھر کبھی نہیں مانتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے اس کو روزی دینے کا فیصلہ کر لیا، جاؤ ایک ہی وقت میں ہم پورے وقت کی روزی دے دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس پر روزیوں کے دروازے کھولے اور جتنا اس کے مقدر کا روزی تھا اسی وقت اللہ نے بتلا دیا کہ موسیٰ اس کی روزی تو بہت تھوڑی ہے، اگر ہم ایک وقت میں دے دیں گے چند دنوں میں کھا کے ختم کر دے گا، پھر بھوک و مر جائے گا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا مانگتا ہے تو دینے میں تیرے خزانے میں تھوڑی کمی آئے گی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے ایک نبی کے واسطے سے مانگا ہے تو ہم دینے کو تیار ہیں، اور دے دیا۔ کہا کہ اس کے بعد پھر چند مہینے گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے وہ حضور کی طرف چل رہے تھے، اسی آدمی کو دیکھا کہ سامنے ایک انتہائی عالیشان عمارت کھڑی ہے، انتہائی عمدہ بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قصر شاہی ہے، اور اس کے آگے دیگیں لگی ہوئی ہیں اور اس میں انواع و اقسام کے کھانے تیار ہو رہے ہیں اور ہزاروں غربا وہاں پر کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ دعوت کس کی ہے، یہ محل کس کا ہے، تو کہا کہ یہی وہی آدمی کا ہے جو انتہائی بوڑھا تھا، انتہائی کمزور و نحیف تھا، اس نے کہا تھا کہ مولا مجھے ایک وقت میں میری روزی دے دے، تو پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سر چکرانے لگا، یعنی سوچ میں پڑ گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، میں نے جب کہ دیکھا اللہ نے خود کہا ہے کہ اے موسیٰ اس کی روزی تو اتنی چھوڑی ہے کہ اگر دے دوں تو چند دنوں میں کھا کے ختم کر دے گا، اور اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا تو بھوک مر جائے گا، تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آج یہ قصر شاہی میں ہے اور پھر اس کے یہاں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور لنگر خانے چل رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بھی بات عجیب ہے، چلے طور پر اللہ سے پوچھا مولا بڑا عجیب ماجرا دیکھ کے آیا، اس کے لیے جب میں نے مانگا تھا آپ نے کہا تھا بہت تھوڑی روزی ہے، آج میں دیکھتا ہوں کہ انتہائی فراوانی ہے، خود بھی کھاتا ہے اوروں کو بھی کھلاتا ہے اور سب کا جی بھر جاتا ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ ہم تو اس کی روزی اتنی ہی لکھے تھے اور اس نے ایک کمال کر دیا، وہ کمال یہ ہے کہ اس نے ہم سے اس مال میں تجارت شروع کر دی، مال تو ہم نے دے دیا جتنا اس کے مقدر کا تھا اتنا دیا، لیکن اس نے کمال یہ کیا کہ ہم سے اس مال میں تجارت شروع کی، اور جو ہم سے تجارت کرتا ہے مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے تجارت کرے گا یا اللہ کے اللہ کو قرض دے گا، اللہ عز و جل اس کی تجارت میں برکت دے دیتے ہیں، یا ایک کہ اس کے قرض کو بہت قیمتی اور عمدہ بنا کے واپس کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ اس نے ہم سے تجارت شروع کر دی، ہم نے کھانا اس کو دیا، اس نے ہمارے غریبوں کو دے دیا، ہمارے یعنی ہم نے جن کو اپنا بندہ بنایا، لیکن حالت ظاہر میں وہ یتیم تھے، وہ مسکین تھے، وہ بیوہ تھی اور وہ بے لاچار اور بے سہارا تھے، اس نے ان لوگوں کو کھلا دی اپنی روزی، تو رب کے خزانے میں کمی نہیں، آج تمہارے رب نے انہیں اتنا دیا کہ وہ جب تک اس طرح کرتا رہے گا رب کے خزانے میں بھی کمی نہیں آئے گی، اس کو رب دیتا رہے گا دیتا رہے گا دیتا رہے گا۔ یہ رب یہ لفظ تین مرتبہ دہرایا کہ جب تک وہ کھلاتا رہے گا رب اس کو دیتا رہے گا دیتا رہے گا دیتا رہے گا، جب کھلانا ختم کرے گا رب اس کی روزی ختم کرے گا۔ تو میرے دوستو، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جو کما رہے ہیں اس سے ہماری دنیا بھی بنے اور مال منفعت دنیا میں بھی ہو اور دنیا کے اندر بھی کچھ سہولتیں اور آسانیاں میسر آ جائیں اور اسی مال کے واسطے اور ذریعے سے ہمارے لیے کچھ آخرت کا سودا بھی ہو اور ہم اس رب کریم کو اپنا قرض دے جو رب ہمیں بہت عمدہ کر کے بہت اچھا کر کے دوگنا تیگنا کر کے ہمیں دے، اور رمضان میں تو تیگنا نہیں 70 گنا کر کے دیتا ہے، بڑا عجیب نعمتوں کا خزانہ ہے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ کہا کہ جب میرا بندہ عام دنوں میں ایسا کرتا ہے میں اس کو 10 گنا کر کے دیتا ہوں۔ اس کی صداقت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کے روایات واقعات میں آتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں صفہ پر تشریف فرما تھے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کھیل رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بدوی آیا اور اس نے کہا کہ اے آل نبی کے گھرانے والوں، مجھے آج بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ انہوں نے کہا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ بچوں ذرا جانا اپنی امی کے پاس اور ان سے کہنا کہ میں نے انہیں 6 دینار دیے تھے یا درہم اس وقت جو چلتا تھا، کہا کہ میں نے وہ دیے تھے، وہ کہاں ہیں، وہ لے کے آؤ۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب گھر گئے اور پوچھا تو پھر ان والدہ نے بتایا کہ وہ تو آپ نے افطار کے سامان منگوانے کے لیے رکھائے تھے۔ کہا کہ نہیں، دے دو۔ جب دے دیا وہ بدوی کو دے دیے اور پھر اس کے بعد وہ چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہیں صفہ پہ تشریف فرما تھے کہ ایک اونٹ لے کر جانے والا تاجر آیا اور اس نے کہا کہ ہے کوئی اونٹ کا خریدار؟ تو انہوں نے کہا کہ کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا کہ 140 دینار میں یا درہم میں۔ آپ نے کہا کہ ہم نے خریدا لیکن ایک شرط پر، شرط یہ ہے کہ ہم آپ کو پیسے بعد میں دیں گے، 1-4 روز کے بعد جب بھی موقع ہوگا آ کے لے جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے۔ جب وہ وہاں اونٹ رکھا اور چلا گیا، اتنے میں ایک اور شخص آیا، پوچھا کیا یہ اونٹ بیچنے کی ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ ہاں بیچنے کی ہے۔ تو پھر کہا کہ کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے کہا کہ 200 درہم یا دینار جو بھی اس وقت تھا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اور اس نے وہ قیمت ادا کی اور چلے گئے۔ آپ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ 140 دینار نکالیں اور اپنے بچے سے فرمایا کہ بیٹا حسن، یہ لے جا کر اس شخص کو دے دینا، کہ یہ اس کی امانت ہے اور اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ 60 دینار وہ درہم جو بھی تھے لے جا کر اپنی امی کے حوالے کر دو۔ جب وہ گھر پہنچائے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ 60 کہاں سے آگے؟ فرمایا کہ وہ جو تم نے 6 دیے تھے اللہ نے 1 کا 10 لگا کے دیا ہے۔ بولی پوری کی پوری ملی ہے، یعنی دنیا میں تم لگاتے ہو اس میں کمی نہیں کرتا۔ آل نبی کا تو بڑا عجیب ضرب تھا، ان کا بڑا عجیب انداز تھا۔ فرماتے ہیں روایات میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو سلیم کے قبیلے کا ایک فرد آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں بے بس ہوں اور مسافر ہوں، میرے پاس سواری نہیں اور یعنی میرے چھت پر کوئی اوڑھنے کو ردا نہیں اور یہ کہ میں بھوکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو سواری کا انتظام کر دے؟ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اٹھے اور غالباً حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہیں، کہا کہ میں اس کی سواری کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اسے ایک اونٹنی فراہم کر دی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا عمامہ مبارک اتارا اور اس کے سر پہ اڑا کے کہا کہ یہ چادر تیرے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے پوچھا ہے کوئی جو اس بھوکے کو کھانا کھلا دے؟ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے، فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں کوشش کرتا ہوں، وعدہ نہیں کیا کیونکہ پتا تھا ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، فرمایا کوشش کرتا ہوں۔ پھر اس شخص کو اپنے ساتھ لیے جو بنو سلیم سے آیا ہوا تھا، فرمایا اپنے گھر لے گیا، کچھ نہیں پایا، اپنے رشتہ داروں کے گھر لے گیا، کچھ نہیں پایا، جب اپنے دوستوں کے ہاں لے گیا، کچھ نہیں پایا، تو ہر طرف سے مایوس ہوا۔ تو آل نبی پر میری نظر گئی، میرا گمان ہوا کہ اب اس گھرانے سے کوئی آدمی رتوا نہیں ہوتا اور یہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا۔ میں نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا اے بنت رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم، کیا تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے کہ ایک مسافر کو اللہ کے نبی نے میرے حوالے کر دیا کہ آج میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ اس کو دو وقت کی روٹی دے دوں یا ایک وقت کا ہی کھانا کھلا دوں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی چیخ نکلی، کہا کہ سلمان تم بھی جس گھر پہ آئے ہو، جس گھر میں 3 دن سے پاتا ہے اور آج کوئی روٹی نہیں ہے کہ ہم تمہیں دے سکے، لیکن آل نبی پر آئے اور آل نبی سے یہ سوال کیا جائے کہ اللہ کے نام پر دو، آل نبی کو دے بانی کہ وہ اسے واپس بے مراد کرے، میری یہ لدا لے جاؤ اور شمعون کے پاس جو ایک یہودی ہے رکھا دینا اور کہنا کہ فاطمہ بنت محمد کی لدا ہے، اسے اپنے پاس رہن رکھ اور اس شخص کی روزی کا انتظام اور بندوبست کر دے، جب تیرا قرض ادا کیا جائے گا اپنی لدا واپس لے لی جائے گی۔ جب شمعون کے پاس وہ لدا پہنچی، اس نے کہا قسم ہے کہ یہ لدا لدا فاطمہ ہے اور میں اس شخص کو ضرور کھانا کھلاؤں گا، اور کھانا کھلایا اور کہا کہ یہ لے جا کر میں بنت رسول اللہ کو واپس کر دینا اور کہنا کہ میں بھی ایک مسلمان ہو گیا۔ کہا وہ ان کا طریقہ تھا، جب اپنے مال نکالا کرتے تھے تو کسی کو ایمان کی توفیق ہو جایا کرتی تھی، وہ اپنے صدقات نکال دیا کرتے تھے تو بھوکوں کے پیٹ بھر جایا کرتے تھے، وہ اگر نیکی کا ارادہ کرتے مسافر سیراب ہو کے چلے جایا کرتے تھے۔ وہ گھرانہ ہے، اس گھرانے کے اندر ایک ایسا لمحہ بھی آیا، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما تشریف فرما تھے، کھیل سے کھیلتے باہر نکل گئے اور باہر جا کر دیکھا کہ یہی وہ لمحے ہیں جو چل رہے ہیں، اس لیے میں اپنے موضوع کو اس سے متصل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ جب جمعۃ الوداع گزر گیا اور وہ قریب وقت آیا کہ بچے چاند دیکھنے کو باہر نکل گئے، کوئی مسجد نبوی کی صحن میں آیا، کوئی صفا چبوترے پہ کھڑا ہو گیا، کوئی پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھنے لگا، کوئی ادھر کوئی ادھر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ لوگ چاند دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بھی عید کا چاند دیکھا، اور بلکہ چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے کہ لکھا ہے 5 یا 7 سال کی عمر ہوگی، اور اس سے بھی چھوٹے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ دیکھتے ہیں چاند دیکھنے کے ساتھ ہی وہ بچے کھیلتے کودتے اپنی ماؤں کے پاس جا رہے ہیں اور مائیں ہمیں خوشیاں دے رہی ہیں اور دلاسا دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ بچوں اللہ نے تمہیں رمضان کا انعام دیا، تمہارے لیے عید کا چاند دیا، آج ہم تمہارے لیے عمدہ اور نفیس کپڑے بنائیں گے اور تمہارے لیے کل خوب کھانے کو ہوگا، اچھی اور میٹھی چیزیں بھی تمہیں ملیں گی اور عمدہ پھل فروٹ بھی ملیں گے اور کھانے کے لیے انتہائی نفیس غذائیں تمہارے سامنے مرصع کی جائیں گی، اور بچوں یہ تمہارا لباس ہے، دیکھ لو کہ تمہیں یہ پسند ہے، تم ذرا اپنے جسم سے لگا کے دیکھو کہ جچتا ہے کہ نہیں جچتا، اپنے بدن سے لگا کے دیکھو کہ برابر ہے یا چھوٹا ہے یا بڑا۔ جب وہ بچوں کو دیکھا سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما تو معصوم سے بچے تھے، اور پھر کہا کہ ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ان ماؤں کا پیار دیکھ کر، ہم بھی چلے اپنی اماں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور اماں کی طرح اپنی گودی سے نپٹ گئے اور ان کے باہوں میں ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ اماں کل عید کا دن ہے اور میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف چلیں گے دوگانہ ادا کرنے کے لیے، تو ہم یہ دیکھ کے آئے ہیں کہ ہر انصاری گھر میں انتہائی خوشبودار خوشبوئیں نکل رہی ہیں اور پھر وہاں سے عمدہ اور نفیس لباس نکل رہے ہیں، وہ لوگ اپنے جسم سے وہ کپڑوں کو لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو وہ لباس برابر آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ ان کو جچتا ہے کہ نہیں جچتا، وہ ان کی صورت کو بھاتا ہے کہ نہیں بھاتا، وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں تو ہمارے دل میں بھی آرزو گزری کل عید کا دن ہوگا، نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی عیدگاہ جائیں گے، تو اماں جان ہمارے کپڑے کہاں ہیں کہ آپ ہمیں کپڑے دے دیں، ان کپڑوں سے ہم عیدگاہ چلے جائیں کہ ہمیں رسوائی نہ ہو دوسرے بچوں کے سامنے۔ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جو فرمایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹی فاطمہ جسے تو اتنا لاڑ کر رہی ہے اسے ذرا دور رکھنا اور اپنی محبت کی آغوش میں اسے نہ چھپا لینا، اس لیے کہ اسے کچھ احساس پیدا ہوتا رہے اور اسے محبتوں سے دور رکھ کر نفرتوں کا مقابلہ کرنے کی عادت ہو جائے۔ فرمایا کہ ابا جان ایسا کیوں کیا جائے؟ فرمایا میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں تو تم نہیں دیکھ رہے، جب نہ ان کا نانا ہوگا نہ جا ان کی باں ہوگی اور نہ ان کا باپ ہوگا، ایک وقت آئے گا آل رسول کو اور سیدنا حسین کو بے گور کفن کربلا کی وادیوں میں دفن کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ بیضا وہ ہے کہ اس پر کربلا میں آفتیں آئیں گی اور یہ بے گور کفن ہوگا۔ جب انہوں نے اپنا لباس پوچھا اماں جان سے، حضرت فاطمہ کہتی ہیں میرے سامنے کربلا کا منظر گھوم گیا، وہ وقت یاد آیا کہ میرے اللہ اس بچے کا کیا ہوگا جو بے گورو کو پر چلا جائے گا؟ آج بھی اس کے بیٹے کو دینے کے لیے اسماعیل کے پاس کوئی ردا نہیں، کوئی چادر نہیں، کوئی لباس نہیں۔ میرے دوست کتنے یتیم ہوں گے جو اسی طرح بے لباس ہیں، کتنے بے آسرا ہوں گے جو اسی طرح ہیں کہ ان کے یہاں عید کے لیے تیاری کرنے کو کوئی سامان نہیں۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا عالیہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میں عیدگاہ کے لیے چلنا چاہتا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ آل رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پکانے میں مصروف نہیں، نہانے اور دھونے کے بعد میں لباس پہن لیا اور عبادت میں مصروف ہیں، وہاں کوئی خوشیاں نہیں، وہاں کوئی رنگ و روغن نہیں، دیکھنے میں تو ایسا نہیں آیا۔ میں نے تحقیق حال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہا، کیا دیکھتا ہوں کہ دو جہاں کا سردار ہے لیکن ردا ایسی ہے کہ اس میں دو پیغند لگے ہوئے ہیں۔ دیکھ کے مجھے عثمان کو حیا آ گئی اور عثمان واپس پلٹ آئے، اس گاہ بھی نہیں گئے۔ فرمایا اپنے گھر سے ایک اونٹنی لی اور اس پر جتنا سامان لاد سکتا تھا لادا اور امہات المؤمنین کے گھرانے میں پہنچایا، اور جب پہنچایا تو پھر عیدگاہ گئے، نماز عید ادا کی اور اس کے بعد واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں خوشیوں کا سامان ہے اور عید کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے نبی کے گھرانے والوں، جس وقت نبی نے تمہیں چھوڑا تھا اس وقت سے ایک رتی کاغذ کا کوئی ٹکڑا نہ تھا، ایک روٹی کا لقمہ نہ تھا، اس وقت تمہارے یہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، رنگ و روغن اور غذائیں پکائی جا رہی ہیں، کیا بات ہے کہ یہ کہاں سے آیا؟ یعنی حلال کی اتنی فکر کہ کوئی مال حرام تو ہمارے پاس نہ آیا ہو۔ اور اس کے بعد میں پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ امہات المؤمنین نے کہا کہ عثمان نے آپ کا حال دیکھا اور آپ کے گھرانے کا حال دیکھا تو یہ عثمان کی طرف سے آپ کی اور آپ کے گھرانے والوں کے لیے ہدیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ عثمان کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا اور حساب بہت آسان لینا، بہت آسان لینا، بہت آسان لینا۔ جب یہ دعا فرمائی، لیکن روایات میں آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عثمان میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم فقراء صحابہ سے 500 برس بعد جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مال تمہارے پاس تھا نا، تمہیں اس کا حساب دینا ہے، باوجود اس کے کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ عثمان کے ساتھ حساب آسانی سے لینا، آسانی سے لینا، آسانی سے لینا۔ ہمارا حساب کیسا ہوگا؟ جب ہم اپنا حساب کر لیں تو اندازہ ہوگا۔ تو میرے دوست، اس وقت میری صرف ایک گزارش ہے، جہاں ہم دنیا کی طلب میں ہیں بے شک رہیں، لیکن آخرت کی کچھ جستجو بھی ہم سے ہو جائے۔ اگر کوئی یتیم کو دیکھو تو اسے رسوا نہ کرو، یا یہ کہ اس کو بھوکا نہ چھوڑو۔ کسی مسکین کو دیکھو تو اس کو دھتکارو نہیں۔ قرآن نے فرمایا اما السائل فلا تنہر، جب کوئی سائل تم سے سوال کرے تو اس کو جھڑکو نہیں۔ نہ ہو سکتا ہو بس اتنا کہو کہ اللہ تجھے دے، اللہ تجھے بھی دے، بس اتنا کہو لیکن جھڑکو نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ کے نام پر مانگا جائے تو ضرور صدقہ کر دیا کرو۔ جب اللہ کے نام سے مانگا جاتا تھا، میں نے ایک واقعہ سنایا سیدنا فاطمۃ الزہرا کا، کہتے ہیں اللہ کے نام پر مانگا جائے اس کے بعد نہ دے تو وہ مسلمان کے لیے زیبانی۔ تو فرمایا اللہ کے نام پہ مانگا جائے، یتیموں کے لیے ہو، مسکینوں کے لیے ہو، بیواؤں کے لیے ہو، بے آسراؤں کے لیے ہو، محتاجوں اور مسافرین کے لیے ہو، یا دین کے فروغی کاموں کے لیے ہو، جس میں قرآن پڑھایا جاتا ہو، جس میں حدیث رسول پڑھائی جاتی ہو، قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجتی ہوں، یا پھر یہ کہ کم سے کم آخری اس حدیث کو سن لو۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنایا، من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنایا، بن اللہ له بیتا فی الجنہ او قصرا فی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اللہ کے لیے اللہ کا گھر یعنی مسجد عبادت گاہ بنائی تاکہ لوگ آئیں اور اپنی جبین نیاز کو جھکائیں اور اپنے رب کو منائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور معافی مانگیں، تو پھر اے یاد رکھو بنانے والوں کہ تمہارے لیے اللہ گھر میں اس سے عمدہ جنت میں اس سے عمدہ مکان تعمیر فرماتا ہے۔ پھر جنت کا لفظ آیا ہے کہ جنت میں بنایا جائے گا، ایک روایت کے مطابق کہ بیت ہوگا اور ایک روایت کے مطابق وہ جیسے محل ہوگا۔ او قصرا فی الجنہ یا او بیتا فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے مکان بنایا جائے گا، یا یہ کہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کیا جائے گا، تاکہ تو نے دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنایا تھا، اللہ وہ گھر اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے جنت میں بنائے گا۔ تو میرے دوست، جب مساجد کے لیے ندا لگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کے لیے ندا لگانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ندا لگانے سے پہلے ہمیں دے دینا چاہیے، ندا لگانے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن ہماری بے غیرتی اور ہمارے احساس کا مردہ ہو جانا اور ہمارے مال و متاع سے محبت اور ایمانیات سے غفلت کا حال یہ ہے کہ ہمیں یاد دلانا پڑتا ہے کہ دیکھو آپ کے محلے کی مسجد کا حال یہ ہے کہ تعمیر کا پورا حصہ باقی ہے، کچھ صدقہ دے دو یا کچھ یہ کہ ہدیہ دے دو اور مسجد کے تعمیری کاموں میں مدد کر دو۔ یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا اس کو اللہ جنت میں گھر بنا کے دے گا، اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ حالانکہ یہ جان ہمارے نہیں ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں حق ہے، کچھ عباد اللہ کا، کچھ اللہ کا۔ جو اللہ کا حق ہے وہ تو دینا فرض ہے، جیسے مال زکات ہے، اور پھر اس سے عباد اللہ کی اللہ روزیوں کا انتظام فرما دیں، یہ عالم اسباب کا ایک سبب ہے، اللہ بنا دے جس سے بنانا چاہے۔ اگر فرمایا کہ تم یہ کام نہ کرو گے، اور اگر تم یہ کام نہ کرو گے، اللہ تمہارے مقابلے میں ایک قوم کو لائے گا جو بے سر و سامانی سے اٹھے گی، لیکن ایسا کام کر جائے گی کہ تمہارے محتاج نہیں رہیں گے، اور اللہ ان کو تم سے تبدیل کر دے گا، یعنی وہ بے ایمان ہوں گے، ایمان لا کر وہ کام کریں گے، اور ایمان والے اپنی بدعملی کی وجہ سے بے ایمانی کی حالت میں چلے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، اس غفلت سے پرہیز کرو اور توبہ کرو، اللہ کے آگے گڑ لو۔ یہ موقع غنیمت ہے، مبارک ساعت میں اللہ نے عطا فرمائی ہے، جمعۃ الوداع ہے اور رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، اگر اس میں رب کو نہ مناؤ گے تو کب مناؤ گے؟ اب منا لو، کچھ جانی صدقے دے دو، کچھ مالی صدقے دے دو۔ دیکھو اسی مسجد کا کام، جس میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بیچاروں کو بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں، اگر ان لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو، وہ سجدہ کرے تو پتہ نہیں اس میں کون اللہ والا ہے، کس کا سجدہ قابل قبول ہے، اور اس کے سجدے کی وجہ سے مولا ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ تو کیا ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تھوڑا بہت تعمیری کام میں معاونت کر دیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس ضرورت کو فراہم کر دیں؟ اللہ کرے کہ ہم سب کو اس کا موقع ملے کہ مسجد کے ہر کام میں ہم معاون بن جائیں۔ کوئی لائٹ کا کام اپنے ذمے میں لے لے کہ اس کا بل میرے ذمے ہے، کوئی امام صاحب اور مؤذن صاحب کے ہدایا کو اپنی طرف ذمے لے لے کہ میں ان کی خدمت کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ اللہ اس کے لیے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ اور کوئی اس طور پر کہ مسجد کے بقیہ جو تعمیری کام ہے اس میں اپنے آپ کو شریک کر لے۔ میرے دوستو، کام بڑھ جائے گا، بوجھ بھی نہیں ہوگا، اور اپنے محلے کی مسجد خوبصورت بھی ہوگی اور خوبصیرت بھی ہوگی، کھیت میں نمازیوں کو کھڑے رہنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتیں ہیں